الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. أحب الأعمال إلى الله أظلمها وإن قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بعد، عزیز دوستو بھائیو، یہ دنیا چند روزہ ہے، جانتا ہر کوئی ہے یہ دنیا فانی ہے، ہم نے چلے جانا ہے، اس کا سب کو علم ہے، اور اس میں کسی نہ کسی درجے میں ہر شخص اپنی تیاری کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. ہم ایک ایسی کوشش میں ہیں کہ ایک ایسی تیاری کر لیں یہاں سے جانے کی، جس میں جیسا کہ پچھلے گفتگو میں بھی عرض کیا تھا کہ ایک ایسی چیز ہے موت جس سے کسی کو مفر نہیں. ہم صبح بھی دیکھتے ہیں، شام بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں ڈیتھ ہیز نو ریسپیکٹ ٹو دا ایج، کہ موت کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ بچے پہ آ جائے، بڑے پہ آ جائے. اور یہ چیز اللہ رب العزت نے سورہ ملک میں خود ارشاد فرما دی ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا، کہ ہم نے موت کو زندگی سے پہلے تخلیق کیا ہے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ تم کیا اعمال لے کے آتے ہیں، کس نے اچھے اعمال کیے. اچھا، اب موت جو ہے وہ ہمیں زندگی دینے سے پہلے اللہ نے طے کر دی ہے، یہ تو طے شدہ کہ وہ کب آنی ہے، یہ اس کے علم میں ہی. لیکن اس کی تیاری کے لیے جو مختصر ترین میزان عمل ہم اختیار کریں تاکہ وہ ہمارے لیے عمل کرنا ممکن ہو اور ہم کامیابی سے چلے جائیں. سر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی سفر کرنا ہے، ہمارے لیے سفر کا آسان راستہ کون سا ہوگا، ہم نے ملازمت پہ جانا ہے اس کے حساب سے ہم نے رہائش اپنی دیکھنی ہے، یا ملازمت کوئی کرنی ہے تو اس میں دیکھنا ہے بھی کہاں سے ہمیں زیادہ استفادہ ہو سکتا ہے، یہاں کہاں پہ ہم نے رہنا ہے، یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں. اور اس کو کیا کہتے ہیں، پس دیوار دیکھنا، کہ دیوار کے پیچھے دیکھتے ہیں، اسی کو آپ فیوچر پلاننگ کہتے ہیں یا منصوبہ بندی کہتے ہیں. تو اسی طرح ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری نظروں سے اوجھل تو رکھی ہے، لیکن اس کے بارے میں واشگاف اعلان کر دیا قرآن شریف میں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اعلان نہ کیا ہو، مخفی رکھی ہو. مخفی یہ چیز ہے کہ ہونا کیا ہے وہ بھی بتا دیا ہے، لیکن چونکہ عین الیقین اس کو دیکھ نہیں رہی، جو بندہ چلا جاتا ہے اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے وہ ہم دیکھ تو نہیں رہے. لیکن ہم اگر کوئی کام اچھا کرتے ہیں، اس کا دنیا میں اچھا نتیجہ آتا ہے، مثلا ہم نے پڑھائی اچھی کی ہے تو ہمیں اچھی کوئی عہدہ مل گیا ہے، اور ہم نے پڑھائی اچھی نہیں کی تو ہم جا کے کہیں لیبر لگ گئے، یہ چیزیں تو ہمیں چونکہ ظاہر نظر آ رہی ہیں تو ہم اس پہ انحصار کرتے ہیں. لیکن ہم اسی چیز کو اگر اس طرح سے دیکھیں کہ بعض لوگ انتہائی نااہل ہوتے ہیں، نالائق ہوتے ہیں، انہوں نے اسکول کی شکل نہیں دیکھی تو کروڑوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے لیے رزق کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر چکے ہیں. رزق اللہ تعالیٰ نے اگر لوگوں کو اس وجہ سے دینا ہوتا کہ وہ کتنے دیندار ہیں، تو اللہ رب العزت کافروں کو ایک گھونٹ نہ پلاتا اس دنیا میں سے. یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر دنیا اور مافیا، دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے، اس کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر یا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافروں کو ایک گھونٹ نہ پلاتا. ان پہ دنیا کشادہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے دنیا داروں پر کہ ان کا جو کچھ ہے اس دنیا کے اندر ہی. اور ہمیں کیا ہدایت فرمائی اللہ تعالیٰ نے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار. یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سے کوئی فقر مانگے، اللہ تعالیٰ سے آسانی ہی مانگنی چاہیے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی ابتلاء آ جائے، اگر کوئی مشکل آ جائے، اگر یہ مشکل وقت آ جائے تو اس پہ پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ابھی ہمیں بہت سی نعمتیں ادا کی. اگر فرض کریں مال کی نعمت نہیں ہے تو جان کی نعمت تو باقی ہے. اگر کسی آدمی کا 10 لاکھ کا 10 کروڑ کا نقصان بھی ہو جائے، جب تک وہ زندہ ہے اس زندگی کے اندر، اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیں گے پردہ غیب سے کہ وہ اس کے لیے پھر نجات کا موجب بن جائیں گے. اس زمن میں خیر کئی واقعات ہیں، وہ بات اس طرف چلی جائے گی کہ وہ رزق اللہ تعالیٰ کس طرح دیتے ہیں، اس طرح پتھر میں کیڑے کو رزق دیتے ہیں، اس طرح بندے کو کس طرح پردہ غیب سے دیتے ہیں. یہ چیزیں ہماری زندگی میں بھی گزر میں ہوتی ہیں، اور یہ اللہ رب العزت قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، تلک الایام نداولھا بین الناس، کہ ہم دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، کسی کے دن اچھے ہیں تو کسی کے دن برے ہیں. تو اب جہاں اللہ رب العزت نے ہمیں اس نعمت سے مالا مال کیا ہے کہ سب سے پہلے تو احسن تقویم سے ہمیں بنایا، انسان بنایا، اللہ رب العزت بااختیار تھے, فاعل حقیقی تھے, ہمیں پتھر بنا دیتے, ہمیں درخت بنا دیتے, ہمیں کوئی اور چیز ایسی مخلوق بنا دیتے, کوئی چوپایا بنا دیتے, تو ہمارا کوئی زور تھا اللہ تعالیٰ پر؟ اللہ رب العزت نے ہم پہ یہ احسان فرمایا کہ ہمیں انسان بنایا اور انسان کو احسن تقویم سے بنایا, بہترین اس کا جو مواد ہے اللہ رب العزت نے تیار کیا. اور اس کے بعد دوسرا انعام یہ فرمایا کہ ہمیں اہل ایمان میں شامل فرمایا کہ ایمان کی دولت حاصل کرنے کے لیے نہ ہمیں کہیں گھر سے باہر جانا پڑا, ہمارے والدین الحمدللہ مسلمان, ہمارا معاشرہ مسلمان, وہاں سے ہم نے یہ پیدائشی طور پہ اخذ کر لیا. ورنہ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ لوگ کس طرح مارے مارے پھر رہے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں سچ کیا ہے جھوٹ کیا. اب اگر ہم کتنی بھی گناہوں میں ملوث کیوں نہ ہو جائیں, ہمیں اپنی راہ کا تعین تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا نا. کبھی بھی بھولا ہوا شام کو واپس آ جائے, آج توبہ کر لے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے اطاعب کمل اعظم والا, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. اللہ رب العزت اس کے دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے اتائب حبیب الرحمان, کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بڑی عزیز ہے کہ انسان سے غلطی ہو جائے, جس طرح ماں آپ کے بظاہر آپ کو کتنی زیادتی کرتی ہوگی, کتنا دباتی ہوگی, لیکن آپ کوئی غلطی کر کے جا کے ماں کے پاؤں میں گر جائیں یا معافی مانگ لیں تو سینے سے وہی ماں لگا لیتی. تو اللہ رب العزت 70 ماؤں سے زیادہ بندے سے پیار کرتے ہیں اور اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ بندہ کب توبہ کرے, میرے پاس آ جائے, اس کو معاف کر دیتے ہیں. تو اب یہ دو نعمتیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں, اب ان دو نعمتوں کو ہم نے مزید سنبھالنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ انسان کی ہوتے ہوئے ہماری کیا ضرورت تھی. اللہ رب العزت نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا, کہیں نہیں لکھا ہوا کہ میں نے رزق کمانے کے لیے بنایا, کہیں نہیں لکھا کہ میں ان کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بنایا. وہ جو بحصہ بقدر استطاعت اللہ رب العزت عطا فرما دینا ہے وہ ہم کوئی کام کریں یا نہ کریں, لیکن چونکہ انسان عالم اسباب میں ہے اس کے لیے اسباب کا اختیار ضروری ہے. جس طرح کوئی بکری ہے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا, اس کے گلے میں رسی ڈالی. اس کا مطلب کیوں یہ نہیں کہ بے عملی کی دعوت دینا, لیکن یہ کہ انحصار ان اسباب پہ کر لینا. مثلا میں پیناڈول کھاتا ہوں, پیناڈول سے میں یہ سمجھ لوں کہ اس سے میرا سر درد جاتا ہے تو یہ شفا فاعل حقیقی کے پاس ہے, شفا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, کیونکہ اللہ رب العزت خود قرآن شریف میں فرماتے ہیں اذا مرضت فہو یشفی, کہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو میں اس کو شفا دیتا ہوں. تو اب یہ کہ دوائی سبب کے طور پہ اختیار کریں لیکن سبب کو معبود نہ بنا لیں. اب ہوا کیا ہے کہ ہم نے سبب کو یا اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ تعالیٰ سے غافل ہو. اب اس پہ ہم کس طرح واپس آ جائیں, اس کے لیے جو ایک کام صدیوں سے ہو رہا تھا وہ تھا جس پہ میں نے ابھی شروع میں تلاوت کی آیت مبارکہ, کہ 200 کے قریب آیات مبارکہ ہیں قرآن کریم میں جو ذکر کے لیے امر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن شریف میں پڑھنے والا ذکر اللہ اکبر, ذکر سب سے بڑا ہے. اور یہ آیت سورہ آل عمران کی جو میں نے پڑھی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں الذین یذکرون اللہ, وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیام و قعود و علی جنوبہم, کھڑے ہوئے, بیٹھے ہوئے, لیٹے ہوئے, ویتفکرون, اور پھر سوچتے ہیں فی خلق السماوات والارض, یہ دنیا اور یہ آسمان اور زمین کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنائے, اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں سبحانک پاک ہے تیری ذات, فقنا عذاب النار, پس تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا. یعنی ان کی کوئی اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ نہیں ہمیں یہ دے دے ہمیں یہ دے دے. اللہ رب العزت نے جو سب سے بڑا انعام جنت میں رکھا ہے کسی جنتی کے لیے, وہ جس درجے میں بھی ہوگا, وہ دیدار الہی ہے. یہ آپ تمام احادیث پڑھ کے دیکھ لیں کہ روئے الہی جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے. جس کو یہ جب میسر آئے گی وہ تمام نعمتیں اس کے سامنے ہیچ ہو جائیں گی. اب کچھ لوگوں کو تو سال میں ایک بار, کچھ لوگوں کو 6 ماہ میں ایک بار, کچھ لوگوں کو روزانہ, کچھ لوگوں کو صبح شام, کچھ لوگوں کو ہر ایک گھنٹے کے بعد یا 2 گھنٹے کے بعد, کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر وقت اللہ کے دیدار سے مشرف ہو رہے ہوں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ نہ انبیاء ہوں گے, نہ صدیقین ہوں گے, نہ شہداء ہوں گے, ان کو تو یہ چیز حاصل ہی حاصل ہے, لیکن یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کو یاد کرتے ہوں گے ہر وقت. اب اللہ کو یہ جو اس میں قیام قعود اور جنوب بتایا ہے اللہ رب العزت نے, اس کی جو تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے آج سے کوئی 350-400 سال پہلے تفسیر لکھی گئی, یہ پہلی عربی کی تفسیر ہے برصغیر ہند و پاک میں, اور انہوں نے اپنے شیخ حضرت مزری جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے موسوم کی، اس لیے تفسیری مزری اس کا نام رکھا. انہوں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تین صفتیں ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے واہبی طور پہ ودیت کی ہیں. اس کے لیے وہ کوئی محنت نہیں کرتا. جب پیدا ہوتا ہے تو لیٹا ہوا ہوتا ہے، چھ ماہ کا ہوتا ہے بیٹھ جاتا ہے، سال کا ہوتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ تین صفتیں اس کو پیدائشی طور پہ اللہ تعالیٰ نے دے کے بھیجی، باقی صفتیں وہ کماتا ہے. انہیں دوڑنا ہے، اچھلنا ہے یا اڑنا ہے یا تیرنا ہے، یہ جتنی بھی دوسری صفات ہیں اس کے لیے اسے کسب کرنا پڑتا ہے، اس کی کسبی. اس لیے ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نہیں فرمایا، اس کا فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے 24 گھنٹے، چاہے وہ کھڑا ہو چاہے بیٹھا ہو چاہے لیٹا ہو، وہ اللہ کی یاد میں بسر. تو اس کا مطلب کوئی طریقہ تو ایسا ہے جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کو ہر وقت یاد کیا جائے. اور اب یہ چیز جو تھی، اب پہلا جو فوراً سوال آتا ہے نا ذہن کے اندر، ہم اہل عقل لوگ ہیں، اولی الباب ہیں، تو ہم فوراً سوچتے ہیں یہ ہے کہاں. ہمیں ایمان عزیز ہے، کوئی بندہ ایسے کو بات کر کے ہمارا ایمان چرا کے نہ چلتا بنے. دیکھیں ہمیں ایمان کی فکر تو کرنی ہی چاہیے، ہم کتنے بھی کمزور ایمان والے کیوں نہ ہوں، ہمیں اس بات کی تو اجازت کسی کو نہیں دینی چاہیے نا کہ وہ دو چار باتیں کرے، ہمیں مسحور کرے اور اپنے ہمارے ایمان کو لے کے چلتا بنے اور ہم آرام سے مان لیں. اس لیے اس کے لیے ایک معیار ہے جو طے شدہ ہے، اس معیار سے پہ وہ چیزیں پوری اترتی ہیں تو قبول ہے، اور اس پہ پوری نہیں اترتی مسترد ہے. وہ معیار یہ ہے کہ کیا اس کی دلیل نصوص قرآنی سے ہے، کیا اس کی دلیل نصوص احادیث سے ہے، اور کیا اس پہ پھر تعامل ہے. اس وقت سے اب تک کے کوئی نیک لوگوں کا تعامل ہے، اگر وہ متواتر عمل میں نہیں آ رہی چیز، اس کا مطلب ہے پھر کہیں کوئی چیز مسنگ ہے اس میں. تو الحمدللہ یہ ایک ایسا کام ہے جس کی نص قطعی موجود ہے، جو میں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی ہے. اس کے علاوہ اللہ رب خود ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً مِنَ الْقَوْلِ بدون الجہر بالغدو والآصال، کہ اپنے رب کو یاد کر اپنے جی ہی جی میں، فی نفس کا، اور تضرع کے ساتھ، اور اللہ تعالی کے کا خوف دل میں پیدا کر کے، اور آواز نہ زبان سے نکالو. خیفتم من ال خیفتم من القول ودون الجہر، اس میں آواز بھی نہ ہو اور کال بھی نہ ہو. اور اس کے بعد کیا ہو کہ یہ صبح بھی ہو اور شام بھی ہو، بالغدوی والآصال. یہ ترتیب بھی اللہ رب نے بتا دی. پھر اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ وہاں بھی یہ ترتیب بتائی ہوئی ہے سورہ نور میں، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی حسمہ یسبح له فیہا بالغدوی والآصال، کہ وہ اللہ کے نام کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور تسبیحات بھی کر رہے ہیں، دونوں علیحدہ علیحدہ. پھر آگے ان کی صفت بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بین عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، کہ اس میں ذکر علیحدہ ہے، نماز کا قائم کرنا علیحدہ ہے، زکوٰۃ کا دینا علیحدہ ہے. اور یہ وہ کیوں کرتے ہیں، یا خافون یومن تتقلب فیہ قلوب والابصار، کہ وہ اس روز اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں اور دل پھیر دیے جائیں گے. پھر اس چیز کو ہم جب دیکھتے ہیں، اس ترتیب کو بھی، اس پہ یہ چیز جو دل کے اندر حاصل ہوتی تھی، مقصد کیا ہے کہ دل اللہ کے نام پہ دھڑکنا شروع ہو جائے. اور یہ نسخہ اللہ رب نے سورہ رعد میں بتایا، خود الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ وہ لوگ جو دلوں کا اطمینان دیتے ہیں اللہ کے ذکر سے. خوب غور سے سن لو کہ دلوں کا اطمینان ذکر الہی ہی میں پوشیدہ ہے. اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے لکلی شئن سخالہ سخالت القلوب ذکر اللہ، کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سائیکل ہے، ایک چیز دوسری چیز کو چمکاتی ہے، اور دلوں کو صرف اور صرف اللہ کا ذکر چمکاتا ہے. اب یہ چمک آتی کیسے تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس نے ایک لہجے کے لیے بھی ایمان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ لیا، دونوں صورتوں میں وہ ایک ایسے منصب پہ فائز ہو گیا جسے صحابی کا منصب کہتے ہیں یا صحابیہ کا منصب کہتے ہیں. اب وہ سارے زمانے سے ممتاز ہو گیا، ساری دنیا کے اولیاء، فقہا، محدثین مل جائیں تو اس شخص یا اس خاتون کی گرد پا کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ یہ ایک مقام ہے جو انہیں حاصل ہوا. کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر جو پڑی ہے، اس سے دل جو مزکی ہوا ہے، دل کی جو صفائی ہوئی ہے, کیونکہ اللہ رب العزت نے جب انبیاء کو بھیجا تو ان کو تین کام دے کے بھیجا کہ وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. دیکھیں وہ تعلیم بھی دیتے تھے, کتاب اور حکمت بھی سکھاتے تھے, اور یزکی بھی کرتے, ان کا تزکیہ نفس بھی کرتے تھے. اب یہ تمام انبیاء کرتے تھے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے. تو جب یہ چیز وہ کر رہے تھے تو وہ ان کی ایک نظر سے ہو جاتی تھی. اور اس کی تفصیل میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ حضرت انزل رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ ایک بار یہ کہتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے کہ میں منافق ہو گیا, تو لوگوں نے بڑی حیرانی سے کہا کہ بھائی آپ کے ایمان کے تو ہم شاہد ہیں. اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ حنزلہ کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اصل میں یہ ہے کہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جس طرح ہمارے سروں پہ کوئی چیز بیٹھی ہوتی ہے, اور ہمیں ہر چیز اس طرح محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ مختلف ہے. جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہوتے ہیں وہ دل کے اندر اتر رہی ہوتی ہیں, کیفیات ہی اور ہوتی ہیں. جب ہم گھروں میں چلے جاتے ہیں اپنے بچوں کے درمیان تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی. تو منافقت کس کو کہتے ہیں؟ کہ آدمی کہے کچھ اور کرے کچھ. اب ہم جب پہنچے ہیں گھر میں تو وہ ہم کچھ اور کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہی کیفیت تو میری بھی ہے. پھر راستے میں بکر صدیق تو انہوں نے کہی کیفیت تو میری بھی ہے. اب یہ تینوں مل کے جب آپ سسرم کی خدمت میں پہنچے تو آپ سسرم نے فرمایا کہ اگر وہ کیفیت جو میری صحبت میں تمہیں حاصل ہوتی ہے اگر وہ ہمیشہ میسر رہے تو, اور تم گھروں میں اس کیفیت کے ساتھ چلے جاؤ, تو فرشتے تمہارے بستروں میں مسافیہ کریں. اس کا مطلب ہے کہ یہ کیفیت حاصل کرنے کے لیے آپ سسرم کی صحبت ضروری ہے, تبھی یہ ملی ہے. اب یہ اسی چیز کو آپ آگے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روحانی طور پہ جو بھی سلاسل چل رہے ہوں گے, جن کا سلسلہ جڑا ہوا ہوگا, اب ان کی صحبت حاصل کریں گے تو یہ چیز اخذ ہوگی. ویسے تو آپ, اب یہ پھر اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اس وقت؟ تو اس لیے محسوس نہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے حاصل ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اتنے مزکی قلوب کے تھے کہ جس طرح سورج غروب ہو جائے تو چاند جو ہے روشن ہوتا ہے تو چاند سے بھی کام چل جاتا ہے, تو چاند کی روشنی کے مطابق تھے وہ. اور اس کے بعد جو تابعین آئے وہ ستاروں کی مانند تھے, تھوڑا بہت کام چل رہا تھا. لیکن ان کے دور میں یہ محسوس کیا, حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیوں نے محسوس کیا کہ بھی یہ لوگ جو ہیں اب اس سے ہٹ گئے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اس دور میں کیا تبدیلی آئیں. پہلی تبدیلی یہ ہے کہ خلافہ راشدین چلے گئے. دوسری تبدیلی یہ ہے کہ جو خلافت نام کی تو تھی کہ وہ بادشاہ دنیا کے ہو گئے. پہلے مسجد نبوی سے ہر چیز ہو رہی تھی, تبلیغ بھی وہیں سے ہو رہی تھی, حکومت بھی وہیں سے ہو رہی تھی, ذکر اذکار بھی وہیں سے ہو رہے تھے, اور ہر چیز کا ایک محور تھا. اب وہ محور بدلنا شروع ہو گیا. پھر مدارس کی ضرورت محسوس ہوئی. پہلے مدارس نہیں تھے, کیونکہ یہ علم دین جو ہے یہ کس طرح اس کو, جس احادیث مبارکہ بھی پہلے اس طرح متدور نہیں ہوئی تھی. پہلے فقہا نے کام کیا, جو چار بڑے امام ہیں, اگر یہ کام نہ کرتے, ہمارے اوپر یہ احسان نہ کرتے, آج تو ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ ہم نے نمازیں کیسے پڑھنی. تو انہوں نے جو پہلی صدی میں کام کیا ہے, اس دوسری صدی جو آئی ہے اس کے اندر انہوں نے کام کیا ہے, جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو داؤد ہیں, اعلی حضل قیاس کے صحاح ستہ جن کو کہتے ہیں, جو سب سے زیادہ ہیں. اور انہوں نے لاکھوں حدیث اکٹھی کر کے انہوں نے چند ہزار حدیثوں کو باقی رکھا ہے. تو یہ معمول ان, اگر آپ ان کو دیکھیں کہ ان کی زندگیاں کتنی تھوڑی ہیں, اور انہوں نے پہاڑ جیسے کام کیے. اور یہ اسماء الرجال کا فن جو ہے یہ صرف مسلمانوں کے پاس پایا جاتا ہے. آج بھی جو مدارس کے اندر ہمارے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں, جنہیں ہم بڑی کم نگاہی سے دیکھتے ہیں, ان کو جب احادیث پڑھائی جاتی ہیں, تو یہ میرا بچہ چونکہ خود الحمدللہ عالم دین ہے, جو اس کا استاد کا چھوٹا بھائی ہے, تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی حدیث مبارکہ سنی ہے کسی نے, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلایا تھا تو پانی پہلے پلاتے ہیں تو حدیث سناتے ہیں, اگر کھجور کھلائی تھی تو کھجور کھلاتے ہیں تو حدیث سناتے ہیں, اور پھر بتاتے ہیں کہ ہمارے استاد نے بھی ہمارے ساتھ یہی کیا تھا. اور اپنے سے لے کے سرکار دو عالم تک سند بتانا ہے, کوئی کھیل ہے ان سے لے کے اس وقت تک. یہ اسماء الرجال کا فن ہے. بخاری شریف جو ہے وہ اس چیز کا نام نہیں ہے, اس کا درجہ کیوں اونچا ہے کہ جو اسماء الرجال نے بیان کیے, جن لوگوں کے حوالے سے وہ آ رہے ہیں وہ باکردار لوگ. اگر بیچ میں کہیں جھول آ گیا پھر اس حدیث کو ضعیف کہا گیا, اور پھر کہیں کو ٹوٹ گیا لنک بالکل تو پھر اس حدیث کو مرفوع کہا گیا. یہ حدیث کیوں باقاعدہ انہوں نے فن روایت اور درایت اس بہت چیزوں کو استعمال کیا, تب چیزیں جا کے انہوں نے متدون کی. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ یہ فقہا نے کام کیا, یہ محدثین نے کام کیا. جب یہ کام کر رہے تھے, یہ تو اپنے درجے میں علم کا کام کر رہے تھے نا, اور ادھر حکومتیں جو ہیں وہ فتوحات کا کام کر رہی تھی, یہ نہیں کام جاری نہیں تھا, یہ اندلس فتح ہوا ادھر وہ کہاں سے کہاں جا پہنچے ہمارے فاتحین, یہ سارا اسی دور کا کام ہے. تو ادھر صوفیاء نے یہ دیکھا کہ یہ کام تو انہوں حکومتوں نے وہ پکڑ لیا اور مدارس نے یہ پکڑ لیا, یہ کام تو رہ گیا تزکیہ نفس کا, تو اس کے لیے پھر ضرورت محسوس کی گئی کہ قلوب کے اوپر محنت کی جائے. تو محنت جو ہے اس کا آغاز تو اس وقت سے ہوا لیکن مختلف طریقوں سے ہوتا رہا, جس طرح حج پہ لوگ پہلے پیدل جاتے تھے پھر اونٹ پہ گھوڑے پہ جانا شروع ہوا مختلف سواریوں پہ. یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے, میری نانی انتقال فرمانے سے پہلے بتایا کرتی تھی, اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے, 60 کی دہائی میں ان کا انتقال ہوا. وہ 1938 میں گئی تھی حج کرنے کے لیے بمبئی سے جہاز کے ذریعے, اس وقت جہاز 2 مہینے لیتا تھا پہنچنے میں, اب 15 دن میں پہنچ جاتا ہے. اور کہتے ہیں جب جدہ میں پہنچے تو جدہ سے واحد سواری مکہ مزمہ جانے کے لیے گدا تھا. یہ بہت دور کی بات تھوڑی ہے, ایک صدی نہیں گزری ابھی, ابھی ایک صدی سے کم ہے. نئی چیزوں نے جتنی تیزی سے اب ترقی کی ہے اب اندازہ ہی نہیں کر سکتے. تو وہ یہ ایک تھا, اور دوسرے غربت کا یہ عالم تھا 1938 میں کہ ہم کہتے تربوز کھا کے چھلکا پھینکتے تھے نا, تو وہاں کے مقامی لوگ وہ بھی تبرک سمجھ کے استعمال کرتے تھے, اتنی بھوک اتنا فقر تھا وہاں پہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا احسان, ہندوستان کو سونے کی چڑیا سمجھا جاتا تھا اس وقت میں. اور یہ تو ہم نے خود 70 کی دہائی میں 80 کی دہائی میں دیکھا کہ وہاں کے جو نواب تھے ہندوستان کے, انہوں نے وہاں وقف امارات بنائی ہوئی ہیں جن میں لوگ جا کے حج کے لیے ٹھہرتے تھے. یہ تو انہیں اب 5-star ہوٹلس وغیرہ انہوں نے بنائے ہیں تو ان کو دور کر دیا ہے, ان کو دیے معاوضہ تو دیا ہے انہوں نے, لیکن انہوں نے معاوضہ لینے کے لیے تھوڑا وہ جگہ بنائی تھی, انہوں نے اس لیے بتائی تھی کہ حرم کے قریب ہوں, زائرین کو فائدہ پہنچے. اب ان کی نسلیں مجبور ہو گئیں, ان کو پیسے تو کافی دے دیے انہوں نے لیکن وہ جگہ دور پہنچ گئی. اب اگر آپ 5-7 kilometers دور حاجی رہیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی آنے جانے میں, لیکن وہ ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا, بہرحال وہ منتقل ہو گئے وہاں پر. تو اسی طرح جب صوفیہ کا کام چلتے چلتے, یہ تقریباً 500 یا 600 سال پہلے ان سلاسل کی جو حیات ہے جس میں نقشبندیہ ہے, سہروردیہ ہے, چشتیہ ہے, قادریہ ہے, اور یہ 3 سلاسل جو ہیں یہ ملتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جا کے, اور یہ نقشبندیہ سلسلہ واحد سلسلہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے. تو نقشبندیہ سلسلے میں یہ طریقہ جس سے ہم ذکر کرتے ہیں اس کو ذریعے کے طور پہ اختیار کیا گیا. تو اگر تو کام صحیح ہو تو پھر ذرائع صحیح ہے, جس طرح آپ رزق حلال کمانے کے لیے یہاں پہ آئے تو آپ کا آسٹریلیا آنا بھی صحیح ہے, آپ کا گلف میں جانا بھی صحیح ہے, آپ کا پاکستان میں سفر کرنا بھی صحیح ہے. اگر آپ کسی بلیک میلنگ کے لیے یہاں پہ آئے یا کسی چوری چکاری کے لیے ہیں تو آپ کا وہ سارا سفر بھی غلط ہو جائے گا. تو بعین ہی اگر مقصود یہ ہے کہ اللہ کے نام پہ یہ دل دھڑکنے لگ جائے, وہ کیفیت آ جائے جو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وہ کیفیت آ جائے جو حدیث مبارکہ بتاتے ہیں, پھر تو یہ طریقہ محمود ہے. اور وہ پاس انفاس کا طریقہ ہے کہ ہم سانس کی تربیت کرتے ہیں کہ یہ ہر انفاس کہتے ہیں یہ سانس کا مجموعہ ہے, پاس لحاظ کرنے کو کہتے ہیں کہ ہم ہر سانس کا لحاظ کرتے ہیں, ہر سانس کی تربیت کرتے ہیں کہ سانس اندر جائے تو اللہ کے نام پر اور اس باہر آئے تو ہو, اور اس کی ہم ضرب لگاتے ہیں دل پر, اور یہ رفتہ رفتہ پھر دل کو دھونا شروع کرتا ہے, آج کچھ کل کچھ, کیونکہ دل جو ہے یہ اسی طرح آلودہ ہوتا رہتا ہے جس طرح ہمارے کپڑے آلودہ ہوتے ہیں, اور دل اسی طرح مختلف چیزوں سے محبت کرتا ہے. اب آپ ہم یہاں پہ ماں باپ نہیں ہیں ہمارے, فرض کریں بیوی بچے نہیں ہیں, بہن بھائی نہیں ہیں, اب ہم تصور کریں گے تو فوراً ایک دم ہم جسے ایموشنل کہتے ہیں انگریزی میں یا اردو میں جذباتی کہتے ہیں, حساسیت کہتے ہیں, ہمارے اندر آ جائے گی, ہماری آنکھوں سے آنسو بھی آنے شروع ہو جائیں گے, پتہ نہیں میرے بہن بھائی کے سال میں ہوں گے, پتہ نہیں میری والدہ کے سال میں ہوں گی. یہ انسان کا ایک فطری تعلق ہے. مجھے خود یاد ہے جب میں پہلی بار پاکستان سے گیا تو میں 2 مہینے تنہائی میں اپنی والدہ کو یاد کر کے ہوتا تھا, میں کوئی چھوٹا سا بچہ تو نہیں تھا. یہ ایک تعلق ہوتا ہے, وہ تعلق جو ہے نا اس کی وجہ سے اس کو یاد آتا ہے کہ میں 2 سال کے پاس جاؤں گا, میرے تو ماں باپ مجھ سے بہت دور ہے. اس تعلق کے اوپر جو ہم یہ صبح شام اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں, وہ کوئی بھی ہو, اس پہ جب تک اللہ تعالیٰ کا تعلق غالب نہیں آئے گا اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا. یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے کہ جب تک میرے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی محبت اس درجے میں نہیں ہوگی کہ آپ ہر چیز سے زیادہ محبت کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ ایک حدیث مبارکہ مشہور ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ میں خیال کرتا ہوں کہ ہر چیز سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے, لیکن میں جب اپنی جان پہ خیال کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میری جان, مجھے اپنی جان سے تو زیادہ محبت ہے آپ کی نسبت. آپ سے اس میں کیا فرمایا, عمر جب تک تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے اب یہ بات حضرت آپ سے فرمائی ہے, اس کے ساتھ کیا ہوا کہ جس طرح ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اب آپ کے یہ فرمانے کے بعد میں نے دل پہ خیال کیا ہے تو میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے دل میں ایسی کیفیت آ گئی ہے کہ آپ کی محبت ان تمام محبتوں میں غالب آ گئی, اپنی جان کی محبت میں غالب آ گئی. اب مجھے آپ سب سے زیادہ عزیز ہیں. وہ کیا چیز تھی؟ وہ آپ کا ایک فیض نظر تھا. وہ قلب پہ جو نگاہ پڑی نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس نے بیڑا پار کر دی. اسی لیے ان کو تو دیکھنے سے دشمن جو ہے وہ زیر ہو گیا. جس کسی نے آپ کی نگاہ میں نگاہ ڈال دی ہے اس کا تو اللہ تعالیٰ نے کام ہی کر دیا ہے. جن کے لیے ازلی طور پہ بدبختی نصیب میں نہیں ہو چکی تھی ان کا تو کیا کہنا ہے. ابو لہب ہے, ابو جہل ہے, ان کے چچا ہی تھے جو خوشیاں منا رہے تھے آپ کی پیدائش پہ, لیکن وہ ازلی طور پہ بدبخت تھے. امیہ بن خلف تھے, یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کی قسمت میں اللہ رب العزت نے ہدایت لکھی نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ جس وقت ابو طالب کے کتنے احسانات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور ان کے جانے کے بعد پردہ فرمانے کے بعد کتنی مشکلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی ہیں, کس طرح کفر کے لوگ, قریش کے لوگ آپ پہ حملہ آور ہوئے ہیں, تکلیفیں پہنچانی شروع کی ہیں, شعب ابی طالب میں آپ کو جا کے محصور ہونا پڑا, یہ ساری دقتیں بعد میں آئیں. تو ایک سپیڈ تھے وہ, ان کا ایک لحاظ تھا, ان کا ایک حجاب تھا. تو جب وہ آخری سانس پہ تھے, نزا کا عالم تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عرض کی کہ آپ میرے کان میں کہہ دیں چچا لا الہ الا اللہ. جبرائیل علیہ السلام فوراً وہی لے کے اترے کہ یہ ہدایت میرے پاس ہے, کہ جس کو میں چاہوں گا ہدایت دوں گا, تم چاہو گے تو ہدایت نہیں دے سکتے. اب وہ چاہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے چچا مسلمان ہو جائے, لیکن آپ کے چاہنے سے نہیں ہوگا, یہ اللہ کے چاہنے سے ہوگا. تو اس میں آپ اپنی اور ہماری خوش نصیبی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان میں منتخب کر لیا جن کو ایمان کی حلاوت بخشی ہے. اب اس ایمان کی حفاظت کرنا تو ہماری ذمہ داری لگائی ہے نا اللہ تعالیٰ نے. اس کے لیے تو ہمیں کوئی ایسے جیسا دنیا کے لیے ہم اسباب کرتے ہیں, سر درد کے لیے پیناڈول کھاتے ہیں, کھانے کی توانائی جسم کو پہنچانے کے لیے مختلف کھانے کھاتے ہیں, تو ہمیں کچھ تو کرنا ہوگا نا کہ ہمارا یہ ایمان چرا کے نہ لے جائے, کیونکہ شیطان ہر وقت گھات میں ہے. اور اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ حدیث قرآن شریف کی آیت ہے, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, کہ جس نے جان بوجھ کر اللہ کے ذکر سے, رحمان کے ذکر سے منہ موڑا, اس پر ہم ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو ہر وقت اس کے قریب رہتا ہے. اور دوسری کا اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے, مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا فَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, جس نے اعراض کیا, جس نے گریز کیا میری یاد سے, اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے, اس کی اس دنیا میں تو معیشت تنگ کر دیں گے اور معاشر میں سے اندھا اٹھائیں گے. اچھا, معیشت تنگ اس چیز کو نہیں کہتے کہ آپ کے پیسے کی کمی ہو جائے گی. معیشت کی تنگی کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز میں ابھی آپ کو بتا کے ہٹاؤں کہ اب اس عہد کا المیہ ہے کہ ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں, اتنے سال میں نے کام کیے, وہ کروڑ پتی تھے, لیکن آپ جا کے ٹی روم میں بیٹھ جائیں, آپ میس میں بیٹھ جائیں, وہ اس کروڑ کو دو کروڑ بنانے کے چکر میں, دو والا چار کو بنانے کے چکر میں, ایک میرج ہال ہے تو دوسرا لگانے کے چکر میں, ایک اس نے پلازا بنایا تو کہتا ہوں دوسرا پلازا بنا لوں, وہ ہرس نہیں ختم ہو رہا, وہ اس ہرس میں مبتلا. اس کے مقابلے میں آپ ایک آدمی دیکھیں گے کہ وہ صبح 2 روپے کماتا ہے, شام 2 روپے کماتا ہے, اس پہ کھانے ہیں, تو وہ زیادہ خوش نصیب ہے نا. تو اصل میں یہ چیز جو ہے یہ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ کون فائدے میں ہے. بعض آدمی تھوڑا کما کے زیادہ مطمئن ہے اور بعض لوگ زیادہ کما کے بھی مطمئن. یہ نہیں ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام ہیں, انہوں نے سب سے امیر نبی علیہ السلام سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام کے بادشاہت کی ہے, انہوں نے بادشاہت میں اللہ کو یاد رکھ کے بتایا. تو ایسا نہیں ہے کہ بادشاہت رکاوٹ ہے. اور اس کی مثال سب سے روشن حضرت اپنے التمش رحمۃ اللہ علیہ, یہ وہ ہستی ہیں جو ہندوستان کے حکمران تھے, اور جب ان کے شیخ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ کے انتقال ہوا تو انہوں نے ایک وصیت چھوڑی, اور وہ کتنی مشکل وصیت ہے, آج نہیں کوئی پوری کر سکتا, اس عہد میں کس نے پوری کرنی تھی. اس کی پہلی شرط کیا ہے کہ اس شخص نے کبھی اثر کی سنتیں نہ چھوڑی ہوں, اس کی اثر کی سنتیں کبھی فوت نہ ہوئی ہوں. دوسری شرط کیا ہے کہ اس سے تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہ ہوئی. اب بادشاہت کے ساتھ یہ چیزوں کا ہونا. تیسرے, اس بندے نے کبھی تہجد نہ چھوڑی. اب یہ تینوں شرطیں ایک سے ایک بڑھ کر ہیں بھی انسان پہ کوئی بھی وقت آزاد ہو جائے, کوئی بندہ نہیں آگے بڑھ سکا. تو نقاب پہن کے بادشاہ خود آگے آیا جنازہ پڑھانے کے لیے. جنازہ پڑھانے کی شرط لگائی تھی, اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے تو میرا پردہ ہی چاک کر. یہ ان کا پرپز تھا تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ بادشاہت وکیلی میں رکاوٹ نہیں ہے. وہ شرط ہے کہ آپ اللہ سے ڈر کے عدل کریں. اب یہ دو ضد ہو گئی, اب تو وقت ایسا چل گیا کہ عدل ایک اور چیز ہے, بادشاہت ایک اور چیز ہے. بادشاہ تو آپ کر لو, عدل بعد میں دیکھ لیں گے. کیونکہ اس لیے کہ ہمیں وہ سبق یاد نہیں رہا نا, ہم اس چیز سے غافل ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس موت نے بھی آنا ہے, یا ہمارے پاس وہ وقت بھی آئے گا. اور پھر جو جس طرح ہر استاد اپنے شاگرد کو تیار کرتا ہے, ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ہم کوئی بھی علم حاصل کرتے ہیں, وہ اس میں ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ انتظار کرتے ہیں. میں اسکول میں ہوں تو اسکول کے اساتذہ انتظار کرتے ہیں کہ بچہ کامیاب ہو جائے, یونیورسٹی میں تو یونیورسٹی کے اساتذہ انتظار کرتے ہیں, مدارس ہیں تو مدارس کے اساتذہ انتظار, اور اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کے اچھے نتائج آئے ہیں, زیادہ بچوں نے اچھے نمبر لیے ہیں, اور اس پہ افسوس کرتے ہیں کہ بچہ رہ گیا. اسی طرح جو ہمارے مشائخ ہیں, اہل اللہ عارفین کاملین ہیں, وہ اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ بندہ ایمان لے کے رخصت ہوتا ہو جائے اس دنیا سے, رخصت ہو جائے ایمان لے کے, یہ تو کامیابی ہے. اگر نہ ہو سکے تو وہ ناکامی ہے. اور اس کی تیاری وہ اسی طرح کرواتے ہیں کہ جب سانس کی تربیت ہم کر لیں گے, اللہ کا نام ہم ہر سانس کے ذریعے لیں گے, تو پھر یہ دل جب اس محاسبے کے اندر ہوگا, تو جب آخری وقت آئے گا تو شیطان اپنے حملے کر کے بھی کامیاب نہیں ہو سکے, کیونکہ دل کو تو اللہ ذاکر پائے گا. کیونکہ یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس نے ایک سونٹ اس کے اوپر رکھی ہوئی ہے دل کے اوپر, جب اس کو غافل پاتا ہے تو اندر گھسا دیتا ہے, جب اس کو ذاکر پاتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو یہ اس لیے ذکر ہر وقت کرتے رہنا ضروری. پھر آدمی اپنے اعمال کی وجہ سے تو کیا کسی نے پہنچنا ہے, اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم جب تک شامل حال نہ ہو کوئی جنت میں نہیں پہنچ سکتا. وہاں تو بڑے بڑے انبیاء کی کوئی نہیں چلتی, تو میں آپ ہما شما کی کیا جال ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت اور فضل و کرم میں شامل فرما لے, کیونکہ حساب دینے کے قابل کوئی نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر ایک آنکھ کی نعمت کا حساب لے لیں, ساری جو چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں یا جو ہم نے سب باتیں کی دوسری طرف رکھ دیں, تو یہ آنکھ کی نعمت بھاری ہو جائے گی. تو اگر آپ کسی پکڑ پہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا, تو ایک آنکھ کی نعمت کا ہم جواب نہیں دے سکتے. ہم کیا جواب دینے والے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں بے حساب ہی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے, ہم تو حساب ہی زیرہ کی بھی نہیں کہتے, کیونکہ ہم تو آسان حساب بھی نہیں دے سکتے, ہمارے حساب دینے کو ہے کیا. تو وہ جب ان تمام آسانیوں کے ساتھ بندہ پہنچ چکا ہوگا جنت میں, تو جنت میں صرف ایک چیز پہ حسد کرے گا, نہ کسی نماز پہ, نہ کسی روزے پہ, نہ کسی اور عمل پہ. کس چیز پہ حسد کرے گا؟ ہر اس لمحے پہ جو اللہ کے ذکر سے خالی ہو, کیونکہ وہاں انعامات نظر آ جائیں گے. اس وقت پتا ہوگا نا کہ جس نے جس درجے میں ذکر کیا تھا اس درجے میں دیدار رائے نصیب ہو رہا. حالانکہ جنت میں انواع اقسام کی نعمتیں, وہاں نہ تو کوئی مطلب پسینہ ہے, اور نہ کسی قسم کا کوئی بھولو براز ہے, اور جو چیزیں ہیں وہ دائمی ہیں, وہاں پر نہ ختم ہونے والی ہیں. ان نعمتوں کے بارے میں جتنا بیان کیا جائے کم ہے, لیکن ان ساری نعمتوں کے موجود ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نعمت ایسی ہے کہ اس کی کسک اور طلب ہر دل کے اندر ہوگی, اور وہ جتنا اس کو کم مل رہا ہوگا اتنی اس کو طرف زیادہ ہوگی, کیونکہ وہاں تو پہنچ کے وہ چیز کھل گئی نا, سامنے آ گئی. جب چیز سامنے آ گئی پھر تو آدمی افسوس کر سکتا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اس کے کسی عمل کی وجہ سے اسے معاف فرما دیا, جنت میں پہنچا دیا, لیکن اب جو اس کے لمحے ذکر سے خالی رہ گئے, ان لمحوں کی وجہ سے اس کو زیارت اللہ تعالیٰ کی اتنی ہی دیر نصیب ہوگی. اور یہ ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسی نعمت ہے جس کو لفظوں میں ڈھالا ہی نہیں جا سکتا. اس کے لیے واسطے نے کوئی الفاظ یاد نہیں کیے. اچھا, اس میں تربیت کیا ہوتی ہے؟ روح کی تربیت ہوتی ہے, کیونکہ یہ روح جو ہے اس جسم کے اوپر منطبق ہے. ہم اب جو محنت کرتے ہیں وہ ساری اس جسم پہ کرتے ہیں. اب جسم کا مادہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے بنایا ہے وہ آگ, پانی, ہوا, مٹی اور نفس ہے. اس کے مقابلے میں جس کا مادہ روح کا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ قلب, روح, خفی, سری اور اخفا ہے. اب ہم نے اس کو تو بنانے کی کوشش کی, ان کو بنانے کی کوشش نہیں کی. جب اس کو بنانے کی کوشش کریں گے, روح میں قوت آئے گی, پھر کیا فائدہ ہوگا کہ یہ روح جو ہے اس جسم کو چھوڑنے کی عادی ہو جائے گی. اب اس کو چھوڑنے میں سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھایا کہ روح چھوڑ دے گی تو بندہ تو مار ہی جائے گا. یہ اس طرح نہیں ہوتا. یہ اس طرح ہے کہ سورج اپنی جگہ پہ کھڑا ہے, اس کی کرنیں آپ یہاں محسوس کرتے ہیں. روح ایسی چیز ہے جو اللہ رب العزت نے بنائی ہے, اور قلب ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, کہ یہ سورج تو کوئی چیز ہی نہیں ہے اس کے سامنے. یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ تو ممکن ہے کہ سورج کی آنکھوں میں کوئی آنکھیں ڈال سکے, لیکن مومن کا قلب اتنا روشن ہوتا ہے کہ اس میں آنکھیں نہیں ڈالی جا سکتی. جب روشن ہوتا ہے تو پھر وہ چیز جو ہے نا وہ روح کو لے کے چلتی, اس کا تعلق اس جسم سے نہیں ٹوٹتا. اب وہ جا بھی رہا ہے اوپر اور اس سے تعلق بھی, تو جب اس کا آخری وقت آئے گا تو یہ اس جسم کو چھوڑنے کے لیے پہلے تیار بیٹھی ہوگی. اس کے مقابلے میں جس نے اس کو روح کی غذا نہیں دی, وہ ایمان والا بھی ہے بے شک, تو اس کو اس روح کو نکلنے میں دقت ہوگی اس جسم سے. اور جب اس روح کا تعلق ہم اس سے قائم کرتے ہیں پھر اور اس کے فائدے کیا ہیں کہ جب ہم اس دنیا میں روح کو عادی بناتے ہیں جسم سے متعلق رہنے کا, تو پھر یہ جو روح پہ ہم اعمال کر رہے ہیں, جتنے بھی ہم نماز پڑھتے ہیں اس سے بھی روح کبھی ہوتی ہے, ہم روزہ رکھتے ہیں اس سے بھی روح کبھی ہوتی ہے, ہم نفس کا جو محاسبہ کرتے ہیں, اپنی نظر کو بد نظری سے بچاتے ہیں اس سے بھی روح کبھی ہوتی ہے, اپنے کانوں کو گانوں سے بچاتے ہیں, برائی سے بچاتے ہیں اس سے بھی روح کبھی ہوتی ہے, ساری چیزیں روح کو کبھی کرتی, لیکن سب سے زیادہ کبھی یہ چیز کرتی, کیونکہ یہ 24 گھنٹے کا عمل ہے. وہ تو اس وقت جب اس کا عمل سے سامنا ہوگا تو اس سے قوت ملے گی, تو وہ قوت آ رہی ہے جو اس قوت کی وجہ سے یہ روح جتنی کبھی ہوگی اتنا ہی آنکھیں بند ہوتے ہوئے اس کے فائدے پتہ چلنے شروع ہو جائیں گے قبر میں پہنچتے, کیونکہ جب اس کی روح کبھی ہوگی اب جسم جو کچھ کرے گا قبر میں جا کے وہ اس روح کی قوت کی وجہ سے کرے گا. اس وقت روح کچھ نہیں کر رہی, جو جسم کر رہا ہے اس کے تابع ہے, چونکہ روح اس کے اندر منطبق ہے. اب یہ نیک اعمال کرے گا روح کبھی ہو رہی ہے, اگر برے اعمال کر رہا ہے روح کمزور ہو رہی ہے, یہ ذکر فکر کر رہا ہے یہ اور کبھی ہو رہی ہے, یہ آسمانوں کو چیر کے نکلتی ہے. اور ایک میں نے مثال بتائی تھی, میرے ساتھ خود پیش آئی ہے, کوئی 1985 کا واقعہ ہے کہ ایک ساتھی تھا وہ ہندو سے مسلمان ہوا تھا, تو اسے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھنا شروع ہو گیا. تو اس نے بتایا کہ میں پہلے جب ہندو تھا تو یہی مراقبہ کیا کرتا تھا, یہ روحانیت کوئی صرف ہمارا اجارہ نہیں ہے اس پہ, یہ روحانیت ہندوؤں کے پاس بھی ہے, سکھوں کے پاس بھی ہے, بودھوں کے پاس بھی ہے, یہودیوں کے پاس بھی ہے اور عیسائیوں کے پاس بھی ہے. اس نے باقاعدہ وہ تپسیا کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں اور اس سے روح کو بالیدگی ملتی بھی ہے, لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے تو وہ چیز فائدہ نہیں دیتی. اور اس میں دیکھیں اتنی محنت کر کے کہتا ہم کو 2.5 گھنٹے ایک خاص آسن میں اپنے یوگی کے کہنے میں بیٹھے رہتے تھے, اس کے بعد ہم دیکھتے تھے آہستہ آہستہ روح اٹھ رہی ہے اٹھ رہی ہے اٹھ رہی, تو بمشکل بمبئی کے اوپر جاتی تھی, بس کہتے کہ حد یہ تھی. کہتے لیکن ادھر جب ہم ذکر کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں, جب ہم مراقبہ کرتے ہیں تو روح اس طرح جاتی ہے اوپر کو جس طرح کوئی جیٹ انجن جا رہا ہوتا ہے. جیٹ انجن تو کہتے ہیں چھوٹا لفظ ہے, وہ لہجے کے اندر ٹریول کرنا شروع کر دیتی کیونکہ وہ ایمان کی روشنی اس کو تیز کر دیتی. یہ ذکر جو ہے اتنی کبھی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ جن کو ادراک ہو جائے انہیں پھر پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کا دوسرے مذاہب سے کیا فرق ہے. میڈیٹیشن کے رومز تو انہوں نے بھی بنائے ہوئے ہیں, مراقبہ حال ان کے بھی ہیں. اب ہوا یہ ہے المیہ ہمارے ہاں کہ چونکہ تصوف کے نام پہ پاکستان میں, ہندوستان میں, عرب ممالک میں, ترکی میں, جہاں بھی آپ جائیں گے دنیا میں, ایک کاروبار ہو گیا شروع. تو جب ہم نے بھی دنیا داری کی تعلیم حاصل کی تو ہم بھی اس سے برگشتہ ہی تھے, کیونکہ ہمارے سامنے کون ہے؟ مخدوم دال بل بولا ہے, یہ تو اب بعد میں پیدا ہوا ہے شاہ محمود قریشی, اس کا باپ ہے جس کو ہم نے دیکھا اپنے بچپن لڑکپن جوانی میں, مخدوم سجاد حسین قریشی جو ہر اقتدار کی چوکٹ پہ چلتے رہے تھے, ادھر پیر بنے ہوئے, وہ لاکھوں مرید آ رہے ہیں اور وہ ادھر پیر پگاڑا کو دیکھ لیں کہ وہ ساری سیاست کر رہے ہیں. اب وہ ہستیاں تو ٹھیک تھیں جن کی یہ قبروں کے مجاور بنے ہوئے, لیکن یہ خود تو ٹھیک نہیں. وہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی گھر کی چیز ہوتی پھر ہر شیخ اپنے بیٹے کو بنا دیا کرتا, پھر اسے کیوں دوسرا بندہ بنانے کی ضرورت تھی. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے بڑے شیخ نے کیا اپنے بیٹے کو بنایا اپنا خلیفہ, یا انہوں نے کسی کو خلیفہ بنایا تو کوئی ان کا اس بیٹے کو دور کی بات ہے, کوئی رشتہ دار بھی ہے ان کا؟ کیونکہ آپ خالص فیصلے جو کرتے ہیں وہ کسی اور بنیاد پہ کرتے ہیں. جس طرح آپ نے کسی کو بچے آپ کی کلاس میں پڑھ رہے ہوں گے, اسی میں سے کسی کو آپ اول دوم سوم کریں گے, آپ کا اگر اپنا بیٹا بھی وہاں پڑھ رہا ہوگا وہ پرفارم نہیں کرے گا تو آپ اسے کہاں سے اول کر دیں گے؟ اس کے لیے اس کی محنت شرط ہے, وہ نہیں, یہ راستہ محنت کا راستہ ہے. تو اب یہ جو کسب ہم کریں گے آنکھیں بند ہوتے ہی اس کا فائدہ دیکھ لیں گے. پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ رخصت ہوں گے, دوسرا فائدہ یہ ہے کہ برزخ کے اندر یہ فوراً روح جو ہے جسم کے اوپر راقب ہو جائے گی, اس کا تعلق نہیں ٹوٹتا جسم کے ساتھ. اور یہی وجہ ہے کہ شہداء, حفاظ, صدیقین, انبیاء, اولیاء ان کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی. ابھی آپ دور کا واقعہ نہیں میں سناتا, یہ بڑا قریب کا واقعہ ہے. میرے اپنے بیٹے کے استاد, جو بیٹا یہاں برسبن میں ہے جو حفظ سے پڑھاتے تھے, ان کا یہ آخری وقت تھا جب یہ سدید پڑھتا تھا, وہ ہم انہیں اپنے بچپن لڑکپن سے دیکھ رہے ہیں اور بڑے متقی شخص تھے. ان کی وفات ہو گئی اور 2 سال کے بعد ملتان میں اتنی بارشوں میں قبر بہ گئی. آپ یقین کریں گے جب وہ قبر کھول کے کفن کو اٹھایا گیا تو کفن اس طرح سے میلا ہی نہیں ہوا ہوتا اور ان کا چہرہ مبارک روشن, یہ اللہ تعالیٰ ضائع تھوڑی کرتے ہیں. وہ ان کی اب روح اتنی کبھی ہو چکی ہے کہ اس جسم ربط نہیں ٹوٹ رہا. یہ ہے اصل انعام. اور ایسی نشانی اللہ تعالیٰ کرتے. اسی طرح ہمارے حضرت جی کی والدہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ان کی وفات کو 2 سال گزر گئے تھے. وہ تو میں عمرے پہ گئے ہوئے تھے, کسی بریگیڈیئر صاحب نے دیکھا اور آ کے گھر بتایا کہ ان کی والدہ کی قبر کھل رہی ہے, تو پھر ساتھ ہی گئے. تو جب اما جی کو نکالا ہے تو وہ ان کے جس وفات ہوئی ہے تو جو اپنے کفن مبارک پہ ایک خون کا دھبا تھا وہ بھی ویسے کا ویسے ہی موجود تھا. تو یہ آیا من آیات اللہ ہے. ایسی بہت سی نشانیاں ہیں جو نظر آتی رہتی ہیں. صحابہ کے واقعات 1932 میں جو پیش آئے تھے وہ ڈائجسٹ میں بھی چھپ چکے ہیں کہ وہ خواب میں نظر آئے وہاں کا جو بادشاہ تھا فیصل, اس کو کہ ہمیں منتقل کیا جائے, اور وہ خوف زدہ ہوا بھی اتنی بڑی ہستیوں کو. ان میں یہ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ, حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ, یہ میرا خیال یہ 2 ہستیاں تھیں جو وہاں پہ تھیں. مجھے یاد انہیں کے نام پڑھتے ہیں. میرے 2 صحابہ تھے جو خواب میں نظر آئے تھے کہ دریا کا پانی ہماری قبروں کو متاثر کر رہا ہے, تو قبریں ہماری منتقل کر دیں. پھر وہاں کے جو وہ قاضی القضات تھے, جسے مفتی اعظم آپ کہہ لیں, ان کو خواب میں نظر آئے کہ 2 بار ہم بادشاہ کہہ چکے ہیں, بادشاہ کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ بادشاہ سے ملا کہ بادشاہ کہتا ہاں مجھے خواب تو آیا. انہوں نے کہا پھر میں فتویٰ دیتا ہوں. اس پہ انہوں نے جب قبر کھولی ہے تو دنیا دیکھ کے دنگ رہ گئی کہ ان کی آنکھوں سے ایک ایسی روشنی نکل رہی تھی جس کا کوئی تحمل نہیں کر سکتا. اور اس وقت ایک کوئی آئی اسپیشلسٹ تھا یورپ سے آئے ہوئے, وہ مسلمان ہو گیا اسی بات پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یہ حال ہے. تو وہ نبی رحمت کی کیا ہوگی. تو اس میں غایت یہ ہے کہ یہ جو مختصر سی زندگی ہے اس نے ختم تو کسی وقت ہو جانا ہے. اور پھر اس میں ایک مہربانی ہمارے جو مشائخ نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ یہ خان کا ہی نظام جو تھا پہلے, اس میں لوگ چل کے جایا کرتے تھے. ہمارے مشائخ نے کہا کہ اب یہ دنیا میں اتنے لڑ گئے, انہوں نے چل کے آنا نہیں, اب ہم بھی ان تک نہ پہنچائیں تو یہ بےچارے تو اس طرح غفلت میں مارے جائیں گے. تو کچھ ہم ان کا فائدہ کر دیں. تو ہمارے شیخ نے یہ مہربانی کی کہ اپنے دور افتادہ گاؤں سے نکلے, مختلف شہروں میں کچھ ساتھی تیار کیے, گاؤں میں تیار کیے, اور 1-2 ملکوں میں جو ساتھی گئے, جیسا عمان میں تھے کچھ ساتھی, ابوظہبی میں تھے, تو وہ تیار ہوئے. پھر ہمارے حضرت نے ارلی ریٹائرمنٹ لی, یہ فوج میں میجر تھے جنہیں جب انہیں خلیفہ مقرر کیا گیا. پھر انہوں نے بیڑا اٹھایا, سب سے پہلے انہوں نے کام امارات سے شروع کیا, وہاں سے پھر برطانیہ گئے, برطانیہ سے امریکہ گئے, امریکہ سے کینیڈا گئے, پھر ملائیشیا تشریف لے گئے. اب اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہوا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ملائیشیا میں آئے, تو بنگلہ دیش پھر حضرت گئے, وہاں بے پناہ جماعت ہے. پھر اسی طرح یہاں تشریف لائے ہندوستان, 2 بار حضرت کے جانا ہوا, وہاں تقریباً ہر شہر میں ہے, سہارنپور میں ہے, دہلی میں ہے, مدراس میں ہے. اور یہ آپ کے سامنے کی بات ہی ہے, کوئی دور کی نہیں ہے. کیونکہ جب آپ کوئی کام اخلاص سے کرتے ہیں اور وہ چیز صحیح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے والے لوگ پیدا فرما دیتے ہیں. اب یہ اتفاق کی بات ہے کہ یہاں پہ آپ دوست پہنچے ہیں جن کو اس بات کا پتہ ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. پچھلی بار جب میں یہاں میلبورن میں آیا تھا تو یہ 1-2 ساتھی موجود تھے, ایک مسعود صاحب تھے, ایک بابر صاحب تھے. میں نے ان سے کیا درخواست کی تھی. اب اس بار میں خاص طور پہ پرتھ گیا ہوں, وہاں کوئی بندہ نہیں ہے. مقصد اور غایت کیا ہے؟ ہم نے نہ تو کسی سے کرایہ مانگا ہے, نہ کسی سے کوئی اور چیز کی طلب ہے. صرف یہ درخواست ہے کہ اگر ہم خود ایک کام کریں گے, ہمارا مطالبہ صرف اتنا ہے, ہمارے مشاہد صرف اتنا کہتے ہیں کہ اپنی فکر کریں. کیونکہ آگے جا کے یہ چیز نہیں کام آنی کہ پدرم سلطان پور, کہ میرا باپ جو ہے عالم دین تھا, میرا باپ بہت بڑا صوفی تھا, یا میرا بیٹا حافظ تھا, یا جس نے جو کام کیا ہے اس کا فائدہ آپ کو اس وقت پہنچے گا جب آپ ایمان لے کے جائیں گے. میں ایمان لے کے گیا ہوں, میرا بیٹا سارے ثواب کرے گا, فائدہ ہوگا. جب میرا ایمان ہی سلب ہو گیا پھر مجھے کچھ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا. تو اپنا ایمان بچانے کے لیے خود محنت کرنی پڑے گی. اور خود محنت کرنے کا بہترین میدان کیا ہے کہ ہم اپنے گھر میں رہتے ہوئے صبح اور شام میں تھوڑے اوقات نکالیں اور اللہ کو یاد کریں, تو اس کے اثرات اس بستی پہ نہ اگر ظاہر ہوں تو آپ مجھے پکڑ لیں. یہ ہو نہیں سکتا. آپ اللہ کو یاد کریں اور تنہا نہ رہے. میں 1983 میں بڑے حضرت جی سے بیعت ہوا, جب میں واپس آیا اس علاقے میں صحرا میں کام کرتا تھا, کوئی ایک ساتھی نہیں تھا. کچھ دن ہی گزرے ہوں گے کہ اللہ رب نے, اور کسی کو جا کے کہنے کی تو آپ کو آپ خود ہی نہیں پتا, تو بتائیں گے کسی کو کیا. میں سچ بات کہہ رہا ہوں. نہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ آدمی سیکھتا ہے نا دوسرے کو بات بتانے کا ہنر. کچھ بزرگوں کے پاس بیٹھے ان سے کچھ باتیں سن لیں, کچھ مطالعہ کریں, یا بالکل جب مبتدی بندہ ہوگا تو بتائے گا بھی کیا کسی کو. اب ہمیں یہ بھی نہیں پتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ وہ نہ صرف کہ وہ ہمارے پاکستان کے بندے جڑ جائیں تو چلیں جی وہ تو اردو بولتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہر زبان کے بندے اکٹھے کیے, اس میں مصر کے بھی بندے, لبنان کے بھی بندے, امارات کے بھی بندے, اور بندے جس جن طریقوں سے جڑے ہیں وہ آدمی سنتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے. ایک لڑکا وہ یو اے نیشنل تھا, وہ کہتا میں ایک مہینہ مسلسل یہ خواب دیکھتا رہا ہوں, اگر میں نے ایک دن خواب دیکھا ہوتا تو میں درگزر کر دیتا. اب جب مجھے ایک مہینہ مسلسل ایک ہی خواب آ رہا ہے, اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ چکا ہے تو مجھے یہ کام کرنا ہی پڑے گا. اور اس کی عمر بھی 16 سال تھی اس وقت صرف. تو یہ اللہ تعالیٰ جس کو قبول کر دیتے ہیں اس کے دل کے اندر ڈال دیتے ہیں. اور اسی طرح جب میں پرت گیا ہوں, اس وقت بھی میں نے یہاں آنے سے پہلے بھی حضرت کو درخواست کی کہ میں جا رہا ہوں. میں آیا تو یہاں بنیادی طور پہ اپنے بچوں کے بلانے پہ, میرا آنے کو وہاں سے دل نہیں کرتا, کیونکہ ہمارا دل اس لیے لگا ہوا کہ جس شہر میں میں رہ رہا ہوں اسی شہر میں ہمارے بزرگ رہ رہے ہیں, تو ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. پہلے تو ملازمتوں میں لگے ہوئے تھے, اب آئے ہیں تو میں نے کہا فائدہ اٹھائے. لیکن بچے اصرار کرتے ہیں, ظاہر ہے دو بچے ہمارے یہاں پر ہیں, وہ ماں باپ کو مجبور کرتے ہیں آنے کے لیے, 18 گھنٹے کی فلائٹ ضرور گزار کیا ہوں. تو میں نے کہا جب آ ہی گئے ہیں تو کچھ ہم بھی اپنا فائدہ کر لیں کہ آپ لوگوں کو جو بات سمجھا سکتے ہیں سمجھائیں. تو پچھلی بار میں آیا تھا جب 2015 میں بچوں نے نہیں جانے دیا, کہ اب تھوڑے سے میں چھٹی ایک مہینے کی آیا ہوا تھا اپنے جاب سے, اب انہوں نے اجازت اس لیے دی کہ میرے پاس وقت زیادہ ہے کہ چلیں پھر آپ جہاں ہو کے آنا, ہوا ہے تک آپ آتے رہے ہمارے پاس زمانے. تو اب پڑھ جب گئے انہوں نے یہی فرمایا کہ کسی دروازے پہ دستک نہیں دینی, کسی مسجد میں اعلان نہیں کرنا, کسی ایسے بندے کو بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے جس کے دل میں اس چیز کا احترام نہ ہو, کیونکہ یہ اللہ والوں کا راستہ ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی کے دل میں کوئی بات ایسی آ گئی جو اس راستے کے خلاف ہو, تو اس کا مطلب ہمارے پیش کاری میں کوئی کمی تھی, یا ہمارے بتانے میں کوئی کمی تھی, یا اس کے سمجھنے کی کمی کو تو ہم دوش نہیں دیتے, ہم تو اپنے آپ کو دوش دیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ بندہ بلا وجہ گناہگار ہوگا, اور ہم اس کو گناہگار کرنے کی وجہ سے گناہگار ہوں گے, یہ مقصد نہیں ہے. تو حضرت فرما رہے تھے کہ اگر ایک بندہ بھی آپ کے جانے کی وجہ سے آپ کی بات کو نہ مانے تو قطن دل برداشتہ نہ ہو, آپ نے اپنا کام انجام دے دیا. کیونکہ ہمارا کام کیا ہے, جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اذن للناس کہ تم لوگوں میں اعلان کر دو, اب وہ لوگ کہاں تھے؟ لوگ تو اب تک لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اب ان کے دلوں کے اندر ڈال رہے ہیں, وہ سنت ابراہیمی آج تک زندہ ہو رہی ہے. ان کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنی ضروری ہے کہ آپ اپنی بات کو پہنچائیں جس قدر آپ کو علم ہے. اب اس کے اندر ہدایت کے فیصلے کرنے یادی معیشہ, یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے کہنے سے میرے بچے کو سمجھ میں آ جائے گی. میں نے تو آپ سب کو پہلے ہی بتایا کہ میرے الحمدللہ 4 بچے ہیں, میں نے کبھی کسی بچے کو مجبور نہیں کیا کہ تم یہ کام کرو. وہ ان کو جب عقل آئی, بالغ ہوئے, خود ہی جا کے حضرت سے بیعت ہوئے, اس میں میری ترغیب کو کوئی دخل نہیں ہے. کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کسی کو اپنی دوستی کا, اپنے رشتہ داری کا, یا اپنے باپ ہونے کا, یا بھائی ہونے کا, یا رشتہ کوئی ہونے کا وہ احترام کی وجہ سے لگا بھی لیں گے اور وہ دل سے نہیں لگے گا تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ یہ ہے کہ جب دل کی رغبت سے آدمی, اور اس میں بات پیش کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر کوئی کسی قسم کی بات واضح نہ ہو سکی ہو, چونکہ ہمیں الحمدللہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے, پھر ہم اس کا کوئی جواب دے سکتے ہوں گے تو ضرور دیں گے, نہیں دے سکتے ہوں گے بزرگوں سے پوچھ کے بتانے کی کوشش کریں گے. مقصد اس راستے میں یہ ہے بحث و تمہیز دیں گے. کوئی بحث و تمہیز تو شیطان کے آلوں میں سے ایک آلہ ہے, کیونکہ جتنی آپ بحث کریں گے اتنا اپنے موقف پہ آپ مضبوط ہوں گے, دوسرا بندہ جو دوسرا موقف رکھتا ہے اس پہ مضبوط ہوگا. لیکن اگر کسی کے دل میں کسی قسم کی کوئی بات سوال کی صورت میں ہوگی, یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی, اس کی وضاحت اس کو درکار ہو, تو وہ اس کے لیے تو ہم ہر وقت حاضر ہیں, ادھر بھی حاضر ہیں, پاکستان میں بھی حاضر ہیں, جب تک یہاں چھٹی پہ موجود ہیں اس پہ حاضر ہیں. تو اللہ رب العزت ان باتوں کے اندر اثر تو وہی ڈالنے پہ قادر ہے. اور یہ راستہ, یہ میدان اصل میں بات کا نہیں ہے, عمل کا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے ناری ہے. تو یہ تو اصل میں عمل ہے, اور عمل بھی اس کی چھوٹی سی مثال میں دے کے بات مکمل کر لوں گا. آم کتنا خوشنما پھل ہے, کتنا اچھا ذائقہ ہے, یہ آپ نے کھایا ہوا تو آپ کو پتا ہے نا. اب میں اس کی تعریف پورا 1 گھنٹہ بیٹھ کے کرتا ہوں کہ آم اتنا اچھا ہوتا ہے, اس موسم میں ہوتا ہے, یہ پیلا بھی ہوتا ہے, یہ اندر سے یہ خوبصورت ہوتا ہے, اس کا ذائقہ دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا, یہ کھاؤ تو پھر دوسرا کھانے کو دل کرتا ہے, یہ غالب بھی کھاتا تھا تو وہ اسد بھی کھاتا تھا. تو آپ کے دل میں یہ دائیا جب تک نہیں پیدا ہوگا کہ میں اسے کھا کے دیکھوں, اس وقت تک آپ اس ذائقے کو نہیں پہنچ سکتے. اب وہ اسی طرح یہ روحانیت کا معاملہ ہے, یہی بات ہمارے مشائخ نے کتابوں میں لکھی ہے کہ یہ راستہ کرنے کا راستہ ہے, یہ دولت انعکاسی دولت ہے, الکائی دولت ہے. یہ صرف جب آدمی ذکر کرتا ہے پھر اس کو اس کیفیت کا پتہ چلتا ہے, یہ ایک ہاس جدا گانا ہے, ایک لطف لیتا ہے. تو جب وہ یہ کرے گا پھر اس کو رفتہ رفتہ سمجھ آئے گی, پھر یہ ایک ذائقہ ایسا ہے, ایک لطف ایسا ہے کہ جب اس کا وہ عادی ہو جائے گا پھر اس کے سامنے سارے لطف ہیچ ہو جائیں گے. اور اس میں بہترین یہ ہوتا ہے کہ 20 منٹ اللہ کا ذکر جو ہے زربان لگا کے کیا جائے اور 20 منٹ کا مراقبہ کیا جائے, کیونکہ ایک گھڑی کا مراقبہ جو ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے, اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ زیادہ نے فرمایا کہ یہ 60 سال سے زیادہ افضل ہے, کسی جگہ 80 سال سے زیادہ افضل ہے, کیونکہ اس ایک گھڑی میں بندہ اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے. لیکن چونکہ ہم مصروف لوگ ہیں تو ہم سے تقاضا ہماری حیثیت کے مطابق ہی کیا جاتا ہے. ہمیں ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی وجہ سے تہجد میں نہیں اٹھ سکتے, آپ فجر کے لیے تو اٹھتے ہو نا, تو فجر کے بعد آپ کو وقت ملے تو کر لیں. اگر فجر آپ نے آخری وقت میں پڑھی ہے, اشراق کے بعد کر لو, آپ کو اس وقت نیند آ رہی ہے سو جاؤ اٹھ کے کر لو. آپ 20 منٹ کے دونوں معمول کرو گے تو 40 منٹ بنتے ہیں, آپ 10-10 منٹ کر لو. اب وہ نہیں کر سکتے 5-5 منٹ کر لو, اور وہ نہیں کر سکتے 2.5-2.5 منٹ کر لو, کچھ نہ کرنے سے کر لو. اس لیے کہ میں نے وہ حدیث مبارکہ پڑھی ہے آپ کے سامنے, احب الاعمال الی اللہ ادممھا ما انقلا, اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو تھوڑے ہوں لیکن دائمی ہوں, ہمیشگی ہو اس میں, اس میں وہ آدمی کانسٹنٹلی کرتا ہو, یعنی کہ میں نے آج کر لیا کل چھوڑ دیا, تو اس کی عادت رفتہ رفتہ پڑ جاتی ہے. انسان کو تھوڑا سا ارادہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح شام کا وقت بہترین مغرب کے بعد کا ہے. اگر کسی وجہ سے میں نائٹ شفٹ پہ جاتا رہا ہوں, میری 12 گھنٹے کی نائٹ شفٹ ہوتی تھی اور وہاں کیمیکل پلانٹ میں بڑا چیلنجنگ جاب ہوتا ہے, تو یہ آپ کہہ نہیں سکتے وہاں جا کے آپ کو فرصت ملے گی کہ نہیں ملے گی. بعض وقت پوری پوری رات بیٹھے ذکر کرتے رہو پوچھنے والے نے, اور بعض وقت جاتے ہی آپ پھنسے ہو کسی ایمرجنسی میں, تو پریڈکشن نہیں ہے نا. تو اپنے گھر اپنا معمول کر کے جانا ہمیشہ, ٹھیک ہے, اثر کا وقت ہے, زہر کا وقت ہے, جو بھی وقت ہے نا اپنا وقت تو ہے نا, تاکہ کر کے جائیں گے تو یہ پریشر نہیں رہے گا میں نے یہ نہیں کیا تھا. اسی طرح نائٹ شفٹ ہے, بعض دفعہ تو ہوتا ہے کہ بڑی فراغت ہوتی ہے آپ ذکر کر لیں, بعض آپ کسی کام میں پھنس گئے پھر واپس آ کے کر لیں, ادھر آئے کر لیں, اس میں ایک مراقبہ نام زیادہ ہو جاتا ہے. ڈیوٹی پہ مراقبہ نام نہیں ہوتا, کیونکہ ڈیوٹی پہ آپ الرٹ ہوتے ہیں نا مینٹلی, کہ آپ کی کوئی کال آ جائے گی, آپ کسی کام میں انوالو ہو جائیں گے. یہ فائدہ ہوتا ہے ویسے ڈیوٹی پہ ذکر کرنے کا, میں نے بڑا تجربہ کیا. لیکن جب آپ تنہا آگے ہو چکے لائف تو آپ کے تھکے ہوئے ہوتے, وہ پتہ لگا 1.5 گھنٹہ آپ ذکر ہی کر رہے ہیں, ایک لطیفے پہ لگے ہوئے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ سکت دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جب سے یہ بات سمجھ آئی ہے. اس میں ناغا کرنے کی کوشش نہیں کہ حج عمرے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ تنہائی نہیں ملتی, روشنی ہوتی ہے, جیسا آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں, ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, یہ سارے مراحل سے انسان گزرتا ہے. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں, وہ آج کل تو بڑا آسان ہے نا, وہ آئی شیڈ مل جاتے ہیں, وہ آئی شیڈ لگایا اور اپنے تھوڑی دیر زربان لگائی اور تھوڑی دیر مراقبہ کیا, تو اچھا کہ وہ اس معمول میں آدمی شامل ہو جائے, اپنی وہ روٹین جو ہے وہ اس کی برقرار رہے. مما علیہ نمراغ مبین, اللہ تعالیٰ اس کا ہے.